الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے دور کی بڑی غلط فہمیوں کے اندر ایک غلط فہمی جو ہم مسلمانوں کو لگی ہے وہ یہ کہ ہم زبان سے جو جی میں آتا ہے کہتے پھرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتے ہیں, نیک بھی سمجھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے, ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہے, رشوت نہیں دے رہے, کسی کو مار پیٹ نہیں کر رہے, اور ہم جو ہے وہ برے کام نہیں کر رہے جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, ہم تو بس اپنی بس تھوڑی بہت دل لگی کر لیا کرتے ہیں, بس ایسے ہی ہنسی مذاق کر لیا کرتے ہیں, کسی کے بارے میں بات کر لی, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, ہر جملے کے اندر ہماری زبان سے دوسروں کے بارے میں بہت ہی نازیبا قسم کے الفاظ بھی نکلتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا. تو ہم زبان کے فعل کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں, خصوصاً دفتروں کے اندر یہ بہت عام ہوتا ہے کہ جہاں دو لوگ تین لوگ آپس میں مل کر کے بیٹھے تو دوسرے لوگوں کی جو وہاں موجود نہیں ہیں ان کی برائیاں شروع کر دیں, ذرا سا کسی نے کام اچھا نہیں کیا تو اس کو برے برے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا کہ اس کو تو کچھ کرنا نہیں آتا اور وہ تو ایسا ہے اور وہ تو ویسا ہے, ذرا سی کسی کی بات بری لگی اور اس کے بھری محفل کے اندر برائیاں بیان کرنی شروع کر دیں. دوستوں کی محفلوں کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ جب چند دوست آپس میں مل کر کے بیٹھتے ہیں تو اب یا تو وہ کسی خیر کی بات کو ڈسکس کریں گے, دین کی کوئی بات ہوگی, کوئی نیکی کا کام ہوگا, کوئی دین کی فکر کی بات ہوگی, دین کے اشاعت کی بات ہوگی کہ ہم کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں, کس طرح ہمارے اندر برائیاں جو موجود ہیں وہ دور ہو جائیں, تو یا تو اس طرح کی کوئی بات ہوگی یا پھر کوئی دنیا کی بات ہوگی, اور جہاں دنیا کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر شیطان فوراً ہمیں دنیا والوں کی برائی کے اوپر لگا دیتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی کامن ٹائم پاسنگ مشغلہ بن جاتا ہے. تو دوستوں کی محفلوں میں عموماً دوسروں کی برائیاں ہی ہوا کرتی ہیں, تو کیا زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ واقعی کسی کو تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے؟ کیا یہ واقعی محض دل لگی ہوتے ہیں, محض ہلکا پھلکا ہنسی مذاق ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. محفوظ رہتے ہیں کہ لفظ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اگر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہ ہوتا تو پھر محفوظ رہنے کی بات کیوں کی جاتی؟ تو ایک تو اس حدیث کے الفاظ سے ہمیں یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ زبان کا تذکرہ آیا اور فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں, یا یعنی زبان کے شر سے، زبان کے فتنے سے اور زبان سے پہنچنے والے نقصانات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ایک تو یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. تو زبان سے بھی انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ محض جس بات کو ہم دل لگی کہتے ہیں اور ہنسی مذاق کہہ دیتے ہیں، یہ محض ہنسی مذاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ بات کہ اس حدیث کے الفاظ کو مزید اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک آرڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آرڈر میں یہ باتیں کہیں، ایک سیکوینس میں یہ باتیں کہیں کہ المسلمون من سلم المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے جس سے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، من لسانی ہی و یدہی، کہ پہلے زبان کا تذکرہ کیا اس کے بعد پھر ہاتھ کا تذکرہ کیا. حالانکہ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہاتھ سے تو جو نقصان پہنچایا جائے گا، کسی کو مار پیٹ کری جائے گی، تو وہ زیادہ شدید ہوگی، اس سے انسان کو چوٹ لگے گی، خون نکلے گا، ہڈی پسلی ٹوٹ سکتی ہے، دانت ٹوٹ سکتے ہیں، آنکھ پھوٹ سکتی ہے، یہ تو بڑے بڑے نقصان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ید کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر ہاتھ سے پہلے فرمایا. تو اس کی پھر ایکسپلینیشن علماء نے لکھی کہ زبان سے پہنچانے والا جو نقصان ہوتا ہے وہ دراصل ہاتھ سے پہنچنے والے نقصان سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ ہاتھ سے تو آپ کسی ایسے ہی شخص کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہو. اگر وہ سامنے موجود ہی نہیں تو آپ ہاتھ سے تو اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے ہاتھ سے ویسے ہی محفوظ ہو گیا. لیکن زبان سے تو کسی ایسے شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو کہ موجود ہی نہیں ہے، جو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اس کی غیبت کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں بری بری باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو نقصان جو ہے وہ آپ اتنے دور بیٹھے ہوئے پہنچا رہے ہیں، اس کی غیر موجودگی کے اندر پہنچا رہے ہیں. دوسری بات لکھی کہ زبان سے تو انسان صرف زندوں کو نقصان، ہاتھ سے تو انسان صرف زندوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو مر گیا اور اپنی قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے تو اس کو ہاتھ سے بھلا کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی تو روح اس دنیا سے نکل گئی، چلی گئی. جبکہ زبان سے انسان نہ صرف زندوں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ مردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک انسان اچھی بھلی عزت لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اب پیچھے بیٹھے لوگ اگر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کی جو چھپی ہوئی باتیں تھیں ان کو اچھالنا شروع کر دیں تو اس کی عزت جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی خراب ہو سکتی ہے. تو زبان سے انسان مردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ لکھی کہ ہاتھ سے تو انسان صرف اسی کے ساتھ مار پیٹ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے جو اس سے زیادہ کمزور ہو. اگر کسی طاقتور کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو جواب میں دو ہاتھ کھائے گا، اس سے زیادہ وہ نقصان پہنچائے گا اس کو. لیکن زبان سے تو انسان اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، صرف کمزور کو ہی نہیں بلکہ زیادہ طاقتور انسان کو بھی انسان زبان سے نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیں زبان کی کاٹ جو ہے وہ کتنی شدید ہوتی ہے. جب ہی فرمایا کہ تلوار کی کاٹ سے تو انسان کا جسم کٹ سکتا ہے، جسم کا کوئی حصہ کٹ سکتا ہے، لیکن زبان کی کاٹ سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے. یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے آسمانوں پہ لکھا ہوتا ہے. جس کا جوڑا جس کے ساتھ اللہ نے بنایا اسی کے ساتھ پھر انسان کا اس دنیا کے اندر رشتہ ہوتا ہے. لیکن زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. طلاق دینے کے لیے کچھ कुछ उठक बैठक नहीं करनी पड़ती, कुछ मारपीट भी करनी नहीं पड़ती कि मारपीट कर दी तो तलाक हो जाएगी, या जो है वो लेकर के कोई बहुत बड़ा इशू बनाया और उसके बाद सारे दुनिया में जब तक मशहूरी नहीं होगी तो उस वक्त तक तलाक नहीं होगी, कोई ऐसा काम नहीं करना होता। सिर्फ जुबान से एक लफ्ज 3 दफा निकालना होता है और बस। फिर मियां बीवी एक दूसरे के लिए ऐसे हराम हो जाते हैं जैसे कि शादी से पहले एक दूसरे के लिए हराम थे। नामहरम का रिश्ता वो हराम का रिश्ता होता है कि आप एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, हत्ता के बातचीत को भी शरीयत ने नापसंद फरमाया और उसके लिए भी शरीयत ने बाउंड्रीज बनाई कि नामहरम एक दूसरे के साथ किस तरह से बातचीत किया करें। तो एक लफ्ज से ये रिश्ता जो अल्लाह ताला ने आसमानों पे लिखा था उस रिश्ते को इंसान काट देता है और ये जुबान ही का एक फेल होता है। अच्छा, ये तो मियां बीवी का रिश्ता हुआ, दो इंसानों का आपस में रिश्ता। इससे बड़ा एक और रिश्ता होता है और वो रिश्ता होता है बंदे का अपने परवरदिगार के साथ रिश्ता, और वो रिश्ता कहलाता है ईमान का रिश्ता। ये रिश्ता मियां बीवी के रिश्ते भी से भी ज्यादा मजबूत, और इस रिश्ते की बिना पर इंसान की जन्नत और जहन्नम का फैसला होता है। अगर ईमान है, ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होए तो जन्नत मिलेगी, अगर ईमान को गंवा करके इस दुनिया से रुखसत होए तो जन्नत नहीं मिल सकती। लेकिन ये रिश्ता भी जुबान के ही कुछ कलमों से टूट सकता है। अगर इंसान अपनी जुबान से कुफरिया कलमात कह दे, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर दे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुली गुस्ताखी कर दे, तो उससे ईमान जायल हो जाता है, ईमान दूर हो जाता है। इसने कुछ ऐसा काम नहीं किया, कहीं जाकर के किसी चीज को आग नहीं लगाई। अगर एक मुसलमान, एक आम सी बात है, कोई बहुत बड़ा शरीयत का मसला नहीं, एक मुसलमान जाकर के किसी इबादतगाह को आग भी लगा दे, तो क्या उससे उसका ईमान जायल हो जाएगा? ये बहुत बड़ा गुनाह होगा, बहुत बड़ी उसने ज्यादती करी लेकिन उसका ईमान जायल नहीं होगा। लेकिन जुबान से कुफरिया कलिमात लगा का अदा कर देना, इससे इंसान का ईमान जायल हो जाता है। गोया के बंदे और परवरदिगार के दरमियान रिश्ता भी जुबान के अल्फाज से के ही फेल से टूट जाता है। तो कितनी बड़ी ये चीज है जिसका के जिस्म अल्लाह ताला ने बहुत छोटा बनाया। जब भी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिर्मुहु सगीर व जुर्मुहु कबीर, कि इसका जुर्म यानी इसकी जसामत जो है वो तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसका जुर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसी वजह से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्ह अक्सर अपनी जुबान को पकड़ करके खींचा करते थे और फरमाया करते थे कि ऐ जुबान, तेरी ही वजह से अक्सर लोग जहन्नुम में जाएंगे, तेरी ही वजह से अक्सर लोग जहन्नुम में जाएंगे। हमें हदीस पाक से यह भी पता लगता है कि बहुत सारे लोग जहन्नुम में नाशुक्री की वजह से डाले जाएंगे, अगरचे के ईमान वाले होंगे लेकिन जहन्नुम में तस्किए की वजह से उनको डाला जाएगा। लेकिन किस वजह से वो इस तस्किए के प्रोसेस से गुजर रहे होंगे क्यामत में? वो नाशुक्री के कलिमात बोलने की वजह से, गीबत के कलिमात, गीबत कसरत से करने की वजह से और नाशुक्री की कसरत की वजह से। फरमाया कि बहुत ज्यादा तादाद में औरतें भी जो है वो जहन्नुम में जाएंगी, इसलिए कि उमूमन ऐसा देखा जाता है कि जुबान जो है वो औरतों की काबू में नहीं रहती जबकि हाथ मर्दों के काबू में नहीं रहते। तो जुबान एक बहुत ही अहम चीज है जिसके के हमें बहुत ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। एक नौजवान एक दफा जुबान से फुहश कलिमात निकाल रहा था, गालियां दे रहा था, तो एक बुजुर्ग ने गुजरते हुए उससे कहा कि ए नौजवान, जरा देख तू अपने परवरदिगार को कैसा पैगाम भेज रहा है। उस नौजवान ने हैरत से पूछा कि मैं अपने परवरदिगार को क्या पैगाम भेज रहा हूं, क्या खत भेज रहा हूं? तो बड़े मियां ने फरमाया कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो तुम्हारे कंधों पे बैठे हुए फरिश्ते उसको लिख रहे हैं। یہی تو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی چیز اس کی زبان سے نہیں نکلتی سوائے اس کے کہ اس کو ایک قریب بیٹھا ہوا نگہبان جو ہے لکھ لیتا ہے. لفظ یلفظ کہتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا، اور یہ زبان سے نکالے ہوئی چیز کو کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بھی ہم لفظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیز زبان سے نکلی ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یلفظ کہتے ہیں زبان سے نکالی ہوئی کوئی بات. تو ہماری تو ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، چاہے ہم اس کو کیوں ہی دل لگی کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، چاہے ہم اس کو ہنسی مذاق کیوں نہ سمجھ رہے ہوں، اور ہم اپنے گمان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم تو وہ گناہ نہیں کر رہے جو کہ بڑے بڑے سیاستدان کرتے ہیں. لیکن ہمیں تو گناہ وہی نظر آتے ہیں نا جو سیاستدان کرتے ہیں، ہمیں اپنے تو گناہ نظر نہیں آتے. تو ہماری گناہ کی ڈیفینیشن ہی خراب ہو چکی، ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی گناہ ہوتے ہیں. تو زبان سے پھر انسان کو خیر خواہی کے کلمات نکالنے چاہیے، نیکی کے کلمات نکالنے چاہیے، یا پھر انسان خاموش رہے. اگر اچھی بات کوئی ذہن میں نہیں آ رہی، دل میں نہیں آ رہی، تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ زبان سے انسان بکتا ہی رہے. جب ہی فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ زبان سے بے حیائی کی باتیں کرتا ہوں لیکن بے حیائی کرتا تو نہیں، زنا تو میں نے آج تک کیا ہی نہیں ماشاء اللہ، لیکن زنا کی ساری لوازمات زبان سے ضرور نکلتی ہیں، ساری گالیاں فحش قسم کی چاہے کسی کی ماں بہن کے بارے میں کیوں نہ ہو وہ زبان سے دھڑلے کے ساتھ نکلتی ہیں. تو فرمایا کہ جو اپنے اقوال میں حیا کو سامنے نہیں رکھتا وہ اپنے افعال میں بھی حیا کو سامنے نہیں رکھ سکتا، اور جو اپنے اقوال میں حیا کو سامنے رکھتا ہے وہی شخص جو ہے وہ اپنے افعال میں بھی حیا کو سامنے رکھ پاتا ہے. بس ایک موقع ملنے کی ہی دیر ہوتی ہے، زنا کا ذرا موقع تو ملے پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہوتی ہے، دیکچی ہنڈیا کی مانند دل کی مثال ہوتی ہے، اور زبان کی مثال جو ہے وہ چمچے کی مانند ہوتی ہے. دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہوتی ہے اور زبان کی مثال چمچے کی مانند ہوتی ہے. جو کچھ ہنڈیا میں ہوگا چمچے نے وہی نکالنا ہے. تو اگر ہنڈیا کے اندر سبزی پکی ہوگی تو چمچے سے گوشت نہیں نکلے گا، چمچے سے سبزی ہی نکلے گی. اگر ہنڈیا کے اندر گوشت پکا ہوا پڑا ہوگا تو چمچے سے سبزی نہیں نکلے گی، میٹھا نہیں نکلے گا، کوئی سویٹ ڈش سالٹش ڈش نہیں نکلے گی، بلکہ اس کے اندر سے سبزی ہی نکلے گی. تو اسی وجہ سے زبان سے ہمارے جو کلمات نکلتے ہیں وہ دراصل ہمارے دل کا ترجمان ہوتے ہیں اور ہمارے دل کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ المرء تحت لسانہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی جب تک تو وہ خاموش تھا تو آپ اس کی صحیح کیفیت کا بتا نہیں سکتے، لیکن جو ہی وہ زبان کھولتا ہے تو پھر اگر آگے کوئی زی دانش انسان موجود ہو تو اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. دل کا حال زبان کہہ دیتی ہے. تو اسی وجہ سے دل کی ظلمت کو دور کرنا ہمارے لیے کوئی آپشنل چیز نہیں. دل کے اندر جو ہماری برائیاں اور گندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں تو یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ جی چلو دل ہی میں تو ہے، کسی کو ہم دکھا تو نہیں رہے، کسی کو ہم بتا تو نہیں رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ زبان تو بہرحال انسان نے استعمال کرنی ہی ہوتی ہے. تو دل کو ہم صاف کر لیں تاکہ ہمارے دل کے احوال کو بیان کرنے والی زبان پھر ہماری اچھی عکاسی کرے. دل کیسے درست ہوتا ہے، دل کیسے تندرست ہو سکتا ہے، ظلمات سے کیسے نجات پا سکتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ شفاء القلوب ذکر اللہ، کہ دلوں کی شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں گے اور اللہ کی یاد کو دل میں جمائیں گے، تو ہمارے دل سے ظلمات دور ہوں گی اور اس کے نتیجے میں خود بخود ہماری زبان سے خیر کے کلمات نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا کہ جی میں بس کیا کروں، میری زبان میرے قابو ہی میں نہیں. تو زبان تو قابو میں آ نہیں سکتی، یہ خود بخود خود تو نہیں ہوتا، یہ کوئی جادو تو ہے نہیں کہ جی ایک دن آپ نے ارادہ کر لیا اور اگلے دن آپ کی زبان آپ کے قابو میں آ جائے گی. زبان کو قابو میں کرنا تو دنیا کی مشکل ترین کاموں کے اندر سے ایک کام ہے. اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم سمٹمز کے اوپر اپنی زندگی خرچ کریں کہ سمٹمز کیسے ہمارے سے دور ہو جائیں، ہم کاز کے اوپر خرچ کریں اپنی محنت، کہ کاز جو ہے وہ تو ہمارے دل کی ظلمت ہے، دل کی سیاہی ہے. تو دل کی سیاہی جب دور ہو جائے گی تو پھر زبان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا، کسی نے ساجد سے بہت ہی اچھا سوال کیا. سوال یہ تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے پھر آپ کے گناہ چھوٹتے ہیں، یا آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو گناہ پہلے چھوڑنے پڑتے ہیں پھر آپ کو ذکر کا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی کیا چیز پہلے آتی ہے، ذکر کریں گے تو گناہ چھوٹیں گے یا گناہ چھوڑیں گے تو ذکر کا فائدہ ہوگا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سوال کا بھی، اور وہ بیک گراؤنڈ اصل میں یہ عاجز ان کو بتا رہا تھا کہ کسی نے خط میں لکھا کہ میں بہت عرصے سے مراقبہ کر رہا ہوں، بیانات بھی سنتا رہتا ہوں، نیکی کے باتیں سنتا رہتا ہوں اور مراقبہ بھی کر رہا ہوں، ذکر قلبی کی کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر ساجد نے ان کو اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا تفصیل، تو ان کے ذہن میں یہ بات یہ سوال آیا تھا کہ پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں وہ گناہ کا کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کو مراقبہ سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ گناہ انسان پہلے چھوڑے پھر ذکر قلبی سے انسان کو فائدہ ہوگا. حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا اپنے دل میں تو پھر گناہ خود بہت چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. تو پھر کون سی چیز پہلے آتی ہے؟ وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے نا کہ یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہوتا ہے، کہ چکن پہلے آیا تھا کہ ایگ پہلے آیا تھا. اور وہ کوئی جس کو کہ اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو تو وہ اس سوال کا کبھی جواب نہیں بتا سکتا. بہرحال تو یہ سوال تھا، تو اس کے اندر تھوڑی سی باتیں ذرا سمجھانے ضرورت پڑی. وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ میں بہت عرصے سے مراقبہ کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. تو پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ فائدے سے آپ کی مراد کیا ہے، آپ کس چیز کو فائدہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک غلط فہمی یہ عموماً انسان کو ہو سکتی ہے کہ جی میں نے کسی شیخ سے رابطہ رکھ لیا ہے اور میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اب جو ہے نا مجھے کچھ احوال عجیب و غریب قسم کے فیل ہونے شروع ہو جانے چاہیے، مجھے اچھے اچھے خواب آ جانے شروع ہو جانے چاہیے، مجھ پر کشف ہونا شروع ہو جانا چاہیے، یا الہامات کی بارش ہونی شروع ہو جانی چاہیے، یا جو ہے مجھے اپنے مراقبے کے اندر رنگ نظر آنے شروع ہو جانے چاہیے، تجلیات دکھائی دینی شروع ہو جانی چاہیے. تو یہ سب تو کچھ ہو نہیں رہا تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ جی فائدہ تو یہ ہے ہی نہیں. اس مقصد کے لیے تو آپ مراقبہ اگر کر رہے ہیں تو آپ کی تو نیت ہی غلط ہے. تو پہلے تو اپنی نیت کو ٹھیک کریں، تو یہ تو فائدہ ہونا ہی نہیں تھا تو آپ کو کیسے ہوگا. دوسرا یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جی ہم مراقبے تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں ابھی تک بن نہیں سکیں، نماز کے اندر ابھی بھی ہمیں دنیا کے خیالات آتے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو نہیں لگا پاتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی نماز کے اندر کیفیات کا بن جانا فائدہ تو یقیناً ہے لیکن یہ پہلا فائدہ نہیں ہے، یہ امیڈیٹ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ مقام انسان کو بڑے عرصے کے بعد جا کر نصیب ہوتا ہے، یہ بہت اونچے درجے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو غلط فہمی تھی اور یہ جو ہے وہ تھوڑی سی فہم کے اندر ایک کمی رہ گئی کہ نماز کے اندر کی کیفیات بن جانے کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں فوراً سے نصیب ہو جائیں گی. تو یہ امیڈیٹ فائدہ نہیں ہے، یہ دور کا فائدہ ہے. اچھا، فائدہ ہوتا کیا ہے مراقبے کا اور اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دن میں یاد کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جو مقصد ہے جس کے لیے انسان اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے نا، وہ مقصد ہے گناہوں کا چھوٹ جانا. گناہوں کا چھوٹ جانا یہ مقصد ہے. تجلیات اور روشنیاں اور ایون نماز کی کیفیات کا بن جانا یہ مقصد نہیں ہے. یہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نیت کر کے انسان اللہ کو یاد نہ کرے. ذکر کا عمل ہوتا ہے گناہوں کا چھوٹ جانا. پہلے تو یہ پہلے سوال کا جواب کہ فائدے سے مراد کیا ہے، اور دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ کیا چیز پہلے آتی ہے، مراقبہ پہلے انسان کرتا ہے پھر گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں یا گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ مراقبے سے فائدہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے اکثر کو بہت ساری چیزیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود ہم گناہ کے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال پا نہیں رہے ہوتے، ہم گناہوں کو چھوڑ نہیں سک رہے ہوتے. اب زبان سے جو ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو ایک انسان کو، ایک عام سیدھے سادھے انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں اور یہ اچھی بات نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، لیکن وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر نہیں پا رہا ہوتا. چاہتا ہے کہ میں اپنی نگاہوں سے غلط جگہوں پہ نہ دیکھوں، نہ محرم کے چہروں کو نہ دیکھوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. ایک عام دیندار آدمی تو خوب آج کل ماشاءاللہ بیانات تو بہت ہی آسانی سے سن لیتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے اور انٹرنیٹ گھر گھر میں موجود ہے، سیل فونز کے اوپر بیان کاپی کر کے آرام سے آپ گاڑی میں سن سکتے ہیں. تو بیان سن سن کے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ غلط کام کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا اور یہ صحیح کام کریں گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا، یہ سب پتا ہوتا ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا، وہ دراصل انسان کے اوپر راج کر رہا ہوتا ہے، راج کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کھلے الفاظ میں بتا دیا. ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا دوسرا ہوتا ہے، اور جب اس کے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس گوشت کے دوسرے کے اوپر سیاہ دھبے پڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور انسان کے جسم کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اس گوشت، اس جگہ کے، اس مضغے کے تابع ہوتے ہیں. اگر وہ سیاہ ہوتا ہے تو انسان کے اعمال بھی سیاہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم کے اعمال بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمارے سامنے یہ کھل کے بات آ گئی کہ دراصل دل جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دو اثر ہوتے ہیں. ایک تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دل کے اوپر ظلمت کی تہ جم جاتی ہے. جب ظلمت کی تہ جم جاتی ہے تو پھر نیکی کی باتیں دماغ تک تو پہنچتی ہیں، ذہن میں تو آتی ہیں، لیکن دل کے اندر اتر نہیں پاتی، اس لیے کہ ظلمت کی یہ تہ جو ہے وہ ان کو اندر آنے نہیں دیتی. جب ایک اتنی موٹی ایک لیئر جم گئی تو پھر بھلا ایسی چیزیں اندر کیسے داخل ہوں گی؟ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافلین کے بارے میں، جو لوگ غافل ہیں اپنے پروردگار سے، اپنی آخرت سے، اپنی عاقبت سے، تو ان کے دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی زمین سخت ہو جائے، پتھر کے اوپر آپ کوئی بہت ہی اچھا بیج بھی ڈال کے آ جائیں اور اس کے اوپر روزانہ پانی بھی ڈالا کریں، اس میں سے کوئی پودا وودا نہیں نکلنے والا ہے. پتھر کے اوپر ہریالی نہیں نکل سکتی, چاہے کتنا ہی اچھا بیج آپ نے کیوں نہ ڈالا ہو اور کتنی باقاعدگی سے اس کے اوپر آپ پانی بھی کیوں نہ ڈال رہے ہوں. تو اس وجہ سے بیج کے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نے زمین کو نرم کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالی کے ذکر سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی زمین نرم ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے دل کی زمین نرم ہو رہی ہوتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو حدیث والی ڈیفینیشن ہے اس کو لے کے دیکھیں تو جو ظلمت ہوتی ہے, جو تاریکی ہمارے دل کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے, وہ اللہ کے ذکر سے چھٹ رہی ہوتی ہے. تو جب تاریکی چھٹ رہی ہوتی ہے گریجولی سلولی اور نرم بھی ہو رہی ہوتی ہے زمین, تو پھر جو ہے نیکی کی باتیں آپ کے دل کے اندر داخل بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ یہ بیج جو ہے وہ اپنی جگہ دل کے اندر بنانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, خالی جگہ بنا لینے سے بھی گناہ چھوٹ نہیں جاتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب دل کی زمین نرم ہوتی ہے نا ذکر کرنے سے, مراقبہ کرنے سے, تو پھر انسان کو فکر پیدا ہوتی ہے. سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے, اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے دل کی طرف مائل ہوتی ہے. پہلے توجہ ہی مائل نہیں تھی اپنی اصلاح کی طرف. تو جب اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی توجہ اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوتی ہے, تو اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں, اب مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. اب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے. پہلے اس کو اگر کہتے بھی تھے نا کہ بھائی کسی کے پاس جا کر کے مشورہ کرو, کسی سے جا کر کے پوچھو, تو وہ اڑا دیتا تھا کہ نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. اس لیے کہ زمین سخت تھی, ظلمت چھائی ہوئی تھی, تو وہ اصلاح کی فکر نہیں کر رہا تھا. اب اس کو اصلاح کی فکر ہوئی, سنسیئرلی سچائی کے ساتھ فکر ہوئی, تو اب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. اب وہ جا کر کے کسی ایسے شخص سے پوچھتا ہے کہ میرے اندر یہ خرابیاں مجھے دکھائی دینی شروع ہو گئی, آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کو کیسے دور کروں. تو جب وہ جا کر کے پوچھتا ہے نا, تو پھر آگے جو بندہ ہوتا ہے جس کو کہ اس کے احوال کا پتا ہوتا ہے, اس کی کیفیات کا پتا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس کو کوئی اچھا سا مشورہ دے دیتا ہے. اس مشورے کو لے کر کے یہ آتا ہے اور اس مشورے کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ مشورے کیا اس کو پہلے نہیں مل رہے تھے؟ بیان تو وہ سن رہا تھا, کتابیں تو وہ پڑھ رہا تھا, تو کتابوں کے اندر کیا ہوتا ہے, یہی مشورے ہی تو ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر جو یہ خرابی ہے اس کو ایسے دور کر لیں, اور آپ میں جو برائی ہے. بیانات کے اندر کیا ہوتا ہے, سارے علماء یہی بتا رہے ہوتے ہیں, صحیح سارے علماء یہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ان مشوروں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے کہ خالی بیانات سن لینے سے دل کی زمین نرم نہیں ہوتی, خالی جو ہے وہ مشورے پڑھ لینے سے دل کی زمین نرم نہیں ہوتی, اللہ کا ذکر کرنے سے نرم ہوتی ہے. تو اب جو ہے نا وہی مشورہ جو پہلے اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھا, اب جو ہے یہ اسی مشورے کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اب اس مشورے کے نتیجے میں یہ گناہ چھوڑ بھی دیتا ہے, چھوڑنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک پورا پروسیس ہے. تو وہ جو سوال تھا کہ جی مراقبہ کرنے سے خود بخود گناہ چھوٹنے چاہیے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے خط لکھا اور انہوں نے کہا میں مراقبہ تو کر رہا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوں گے, کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوگا آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے مراقبے سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو پھر انہوں نے جواب میں یہ بتایا کہ ہاں میں یہ والا گناہ کر رہا ہوں. تو پھر جب آپ نے ان کو, بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ بتایا بھی نہیں, کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوگا, اس بندے کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, اس بندے کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, لیکن چھوٹنے کی توفیق نہیں مل رہی تھی. ذکر کرنے سے فکر پیدا ہوئی اپنی اصلاح کی, فکر کے نتیجے میں جا کر کے پوچھا, پوچھنے کے نتیجے میں اگلے بندے نے کوئی دعا کر دی, یا اگلے بندے نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ آ کر کے دل کو لگی, اور وہی گناہ جو معلوم تھا پہلے کہ میں یہ کر رہا ہوں لیکن چھوٹ نہیں پا رہا تھا, چھوڑ نہیں پا رہے تھے, اب وہی گناہ جو ہے وہ چھوڑنے کے قابل ہو. تو دیکھیں یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, اور یہ کوئی جادو نہیں ہوتا, یہ کوئی بچوں کی کہانی نہیں ہوتی. یہ ایک ریئل لائف ہے اور یہ ہر ایک کی زندگی ہے. یہ ہم سب کی ایک ہم سب کے اوپر اپلائی ہونے والی ایک ایک پروسیس ہے جس سے کہ ہم سب کو گزرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ہمارے اتنے بڑے بڑے عظیم عظیم گناہ ہماری زبان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بنے بنائے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, لوگوں کا دل اس طرح سے دکھا دیتے ہیں کہ پھر بات چیت بند ہو جاتی ہے, خاندانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کے بندے اور پروردگار کے درمیان بھی ہم تعلق کو توڑ دیتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے چھوڑنا آسان ہو جائے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ یہ دو کام کر لیں. ایک کام یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر باقاعدگی کے ساتھ کر لیں, اور دوسرا کام یہ کہ پھر ہم اپنے اصلاح کے لیے اللہ کے بندوں سے جا کر کے رجوع بھی کریں اور ان کے ساتھ اپنے احوال اور کیفیات کو ڈسکس بھی کیا کریں. جب یہ دو کام ہم کریں گے تو ہم نے گویا کہ اپنی طرف سے کام کو پورا کر دیا, اب دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے, جو کہ کیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا, کہ جو بھی ہمارے راستے میں جدوجہد کرے گا. اب ہم کمزور لوگ ہیں, دیکھیں پرانے زمانے میں لوگ بہت بڑی بڑی جدوجہدیں کیا کرتے تھے, اسلام لاتے تھے تو ان کے اوپر فرض ہو جاتا تھا کہ اب آپ نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دینی ہے, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی مسلمانوں کو آپ نے نکلنا ہے. آج تو ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے, بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر کے اور اپنے آپ کو جا کر کے اس طرح سے زندگی داؤں پہ لگا. ہم میں سے کسی کو کرنا ہی نہیں ہوتا, جن کو کرنا بھی ہوتا ہے تو ان کو بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں اور ان کو جو بڑے بڑے پوسٹ مل رہی ہوتی ہے, پھر ان کو اور بہت سارے پرکس اور پرولیجز مل رہی ہوتی ہیں, ایون جن کو کہ یہ کام کرنا بھی ہوتا ہے. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے تو ہر مسلمان مرد کو یہ کام کرنا ہوتا تھا. تو ہمارے لیے جو مجاہدہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے, ذرا سا اپنے نفس کو ہم نے قابو کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ماننے کے بجائے اللہ کے بندوں کی مان لیں. جو اللہ کے بندے ہمیں مشورے دے رہے ہیں, جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس بات کو ہم مان لیں, اس کے اوپر عمل کر لیں. بس اتنی سی دور ہے ہماری اصلاح, اتنی سی دور ہے ہماری اصلاح, اور جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تو پھر جنت کے اندر پہنچنا تو کوئی بات ہی نہیں, جنت کے راستے میں تو کوئی اور رکاوٹ ہی نہیں سوائے اس کے انسان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی. تو نفس کی اصلاح ہو گئی, اگلا قدم جنت کے اندر. تو اتنا آسان سا کام ہے ہمارا, ہمیں کوئی بہت بڑے بڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور فون اٹھائیں اور کسی ایسے بندے کو جس کو کہ ہم نے مانا ہو کہ ہم اس کی بات اپنی زندگی کے اندر مانیں گے, اس کے اوپر عمل کر کے چلیں گے, فون اٹھائیں اور اس سے رابطہ کر لیں. کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں, چند کی سٹروک سے ایک ای میل کمپوز کریں, سینڈ کا بٹن دبائیں, کام ہو گیا. اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے, اتنا آسان. پھر بھی کیا چیز ہماری رکاوٹ میں آ جاتی ہے, کیا چیز ہمارے راستے میں حائل ہو جاتی ہے؟ بس ہمارا اپنا نفس کہ نہیں, ہم نے نہیں کرنا, میں نہ مانوں. بس یہ جو ہے نا, یہ نفس جو ہے نا ہمارا, یہ ہمیں اتنے بڑے فائدے سے روک لیتا ہے اور اتنے بڑے نقصان کے اندر ساری زندگی مبتلا کر کے رکھتا ہے. نہ ہماری نظر قابو میں آ پاتی ہے, سب سمجھتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, نہ ہماری زبان قابو میں آ پاتی ہے, سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ زبان ہی تو ہے جس سے کہ انسان مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے, یہ زبان ہی تو ہے جس سے کہ رشتے بنتے ہیں. قبلتو کا ایک لفظ ہی تو زبان سے نکالنا ہوتا ہے, بالکل ہی حرام. مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے حلال ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں باپ بھی حلال نہیں ہوتے, اتنے زیادہ ایک لفظ ہے. تو سب سمجھتے ہیں ہم یہ باتیں, لیکن اس کے باوجود زبان قابو میں نہیں آ پاتی. تو آسان سا ہمارا یہ, ہمارے پاس یہ حل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ سنا گیا اس کو اپنے دل کا حصہ بنانے کی کوشش کریں, دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ تمام نیکی کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں نیک کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت کرنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی نیکی کے کام آپ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائے بے شک آپ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اے اللہ ان کے اوپر جمنے کی اور اللہ استقامت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ذکر اسکار کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وآصحابہ اجمعین. رحمت کی